السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو پیش کرتے ہوئے بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
عمران خان کا کراچی کی طرز پر لاہور میں رینجرز کے آپریشن کا مطالبہ، تحریک انصاف کے سربراہ کا بیان زمینی حقائق کے مطابق نہیں، پنجاب کے وزیر قانون کا رد عمل۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
افغان مہاجرین کی پاکستان میں قیام کی مدت میں مناسب توسیع کی جائے، سپریم کورٹ میں دائر آئینی درخواست میں مطالبہ۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
فت اللہ گولن کی تنظیم نے بھارت میں دراندازی کی ہے، جس کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے، ترک وزیر خارجہ کا بیان۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، ترک صدر رجب طیب اردوان نے غازی آن ٹیپ میں شادی کی تقریب پر کیے گئے حملے کے لیے داعش کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس حملے میں کم از کم 50 افراد کی موت ہوئی۔ صدر کے مطابق خود کش حملہور کی عمر 12 سے 14 سال کے درمیان تھی۔ اور عینی شاہدوں اور عہدیداروں کے مطابق صومالیہ کے وسطی شہر گلکائیو میں مقامی حکومت کی ایک عمارت اور قریبی مارکیٹ میں 2 خودکش کار بم دھماکوں میں کم سے کم 20 افراد مارے گئے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی اعلی ترین عدالت سپریم کورٹ میں دائر کی جانے والی ایک درخواست میں موجود افغان پناہ گزینوں کے قیام میں 1 سال کا اضافہ کرتے ہوئے اس میں دسمبر 2017 تک توسیع کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہزاروں پناہ گزین افغان پناہ گزین جنہیں ماضی میں اپنا کاروبار شروع کرنے اور مکان بنانے کی اجازت دی گئی تھی، انہیں اپنا کاروبار سمیٹنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ ادھر ابھی تھوڑی دیر میں یہ رپورٹ آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں حزب اختلاف کی ایک اہم جماعت نے کراچی کی طرز پر لاہور اور اسلام آباد میں بھی رینجرز آپریشن شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے اس طرح کے بیانات کا زمینی حقائق سے دور کا واسطہ نہیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق۔
پاکستان میں حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں رینجرز کے آپریشن کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح کراچی میں جرائم پیشہ عناصر اور دہشت گردوں کے خلاف رینجرز کا آپریشن جاری ہے، اسی طرح کا آپریشن لاہور میں بھی ہونا چاہیے۔ عمران خان نے یہ بات لاہور میں اپنی جماعت کے کارکن کی حالیہ ہلاکت کے بعد کہی۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اتوار کو ایک تحریری بیان میں الزام لگایا کہ ان کی جماعت کے حال ہی میں قتل کیے گئے رکن مرزا تنویر کے قاتل کھلے عام گھوم رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ صوبہ پنجاب میں سیاسی کارکنوں کو ہدف بنا کر قتل کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کے بقول پنجاب حکومت ایسے واقعات کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ لیکن پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان کا بیان زمینی حقائق کے برعکس ہے۔ رانا ثناء اللہ کے بقول تحریک انصاف کے کارکن کے قتل کی وجہ ان کی ذاتی دشمنی تھی، اور پولیس بہت جلد قاتلوں کو گرفتار کر لے گی۔ پنجاب کے وزیر قانون نے کہا کہ عمران خان محض سیاسی مقاصد کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں۔
قلعدم تنظیمیں جو ہیں ان کے خلاف جتنا بے رحمانہ ایکشن جو ہے وہ تھرو آؤٹ پنجاب ہوا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ ملک کے کسی دوسرے حصے میں نہیں ملتی۔ اور پچھلے 6 ماہ میں تقریباً 149 جیٹ بلیک ٹیررسٹ، یہ ایک خاص لفظ ہے جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسے ٹیررسٹ جو کسی نہ کسی واقعے میں ملوث ہوں اور جن کے سر کی قیمت ہو، وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور تقریباً 200 کے قریب جو ہے وہ گرفتار ہو کے اس وقت جو ہے وہ مختلف ہائی سیکورٹی جیل اور حوالات میں۔ تو اس سے بڑا ایکشن جو ہے اس کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف اپنے یعنی سیاسی ذاتی مقاصد کی خاطر جو ہے وہ قومی ایجنڈے کو جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کنفیوز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔
عمران خان نے اپنے بیان میں یہ بھی الزام لگایا کہ پنجاب پولیس ان کے بقول حکومت کا اعلی کار بن گئی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں اسلام آباد میں ایک پولیس تھانے کے قریب ملک کے سابق چیئرمین سینٹ میاں محمد سمرو کے بھانجے کے قتل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں بھی رینجرز کو کارروائی کرنی چاہیے۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کہتے ہیں کہ بظاہر لاہور میں اس وقت رینجرز کے آپریشن کا کوئی جواز نہیں، البتہ ان کے بقول اگر عمران خان جنوبی پنجاب میں ایسی کارروائی کا مطالبہ کرتے تو زیادہ موضوع ہوتا۔
دیکھیے، کسی آئسولیٹڈ ایک آدھ انسیڈنٹ کی وجہ سے تو ایسے آپریشن کا جواز نہیں بنتا، کیونکہ یہ پولیس وہاں پہ موجود ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ لارڈ آرڈر کو وہاں لک آفٹر کرے۔ لیکن ساؤتھ پنجاب کے بارے میں ہم کہتے رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ سیکٹیرین ٹیررزم وہاں سے اٹھا تھا، کچھ پنجابی طالبان وغیرہ وہاں سے اٹھے تھے اور اس کا شاخانہ رہا، اور اس کے بارے میں اگر عمران خان کہیں یا کوئی بھی اگر مطالبہ کرے تو میں سمجھتا ہوں وہ مناسب ہے۔ وہاں پہ اگر انسیڈنٹ نہیں بھی ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے ان کی سیف ہیون پاسبل ہی ہو سکتے ہیں، تو اس وجہ سے ساؤتھ پنجاب میں تو جواز بنتا ہے، لیکن لاہور یا ایسی جگہوں پہ جہاں آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہیں یہاں پولیس کی اپنی تعداد بھی کافی ہے اور پولیس کی ذمہ داری بھی ہے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب، خاص طور پر اس صوبے کے جنوبی اضلاع میں رینجرز کی کارروائی کے مطالبات اس سے قبل بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ رواں سال اپریل میں صوبہ پنجاب کے جنوبی علاقوں میں سرگرم جرائم پیشہ گروہ چھوٹو گینگ کے خلاف جب پولیس کو کامیابی نہیں ملی تو فوج نے کارروائی کی تھی، جس کے بعد اس گروہ کے سربراہ غلام رسول نے فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ پنجاب میں کچے کے علاقے میں فوج کی قیادت میں اتنا بڑا آپریشن ایک غیر معمولی اقدام تھا، کیونکہ ماضی میں اس صوبے میں فوج یا رینجرز کی قیادت میں ایسی کارروائیاں نہیں ہوئیں۔ البتہ انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر پنجاب کے شہری علاقوں میں محدود کارروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ عسکری قیادت کی طرف سے حالیہ ہفتوں میں تواتر سے ایسے بیانات سامنے آئے ہیں کہ ملک میں جہاں کہیں بھی دہشت گرد، ان کے معاونین یا پناہ گاہیں ہوں گی، ان کو ختم کیا جائے گا، جبکہ فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے بھی ملک بھر میں کومبنگ آپریشن کی منظوری دی ہے۔ رواں ماہ ہی پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت نے انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل پر مکمل عمل درآمد کے عزم کو دہراتے ہوئے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی تھی، اور اس کمیٹی کا سربراہ وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوا کو بنایا گیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ میں دائر کی جانے والی ایک درخواست میں ملک میں موجود افغان پناہ گزینوں کے قیام میں ایک سال کا اضافہ کرتے ہوئے اس میں دسمبر 2017 تک توسیع کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہزاروں افغان پناہ گزینوں کو جنہیں ماضی میں اپنا کاروبار شروع کرنے اور مکان بنانے کی اجازت دی گئی تھی، انہیں اپنا کاروبار سمیٹنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے قیام میں توسیع کے لیے پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ درخواست انسانی حقوق کے حوالے سے سرگرم ایک وکیل ذوالفقار احمد بھٹا کی طرف سے دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں میڈیا رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ افغان مہاجرین کو افغانستان واپسی کے لیے دباؤ کا سامنا ہے، جبکہ انہیں صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب میں مبینہ طور پر ہراساں بھی کیا جا رہا ہے۔ ذوالفقار بھٹا نے کہا کہ یہ اقدامات قومی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے اپنی درخواست میں یہ موقف بھی اختیار کیا کہ ہزاروں کی تعداد میں افغان مہاجرین اس صورتحال کی وجہ سے ایک ایسے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہیں جہاں وہ تین دہائیوں سے زائد عرصے سے نہ صرف مقیم ہیں بلکہ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ذوالفقار احمد بھٹا نے کہا کہ انہوں نے سپریم کورٹ سے درخواست کی ہے کہ افغان مہاجرین کو مناسب مہلت دی جائے تاکہ وہ پاکستان میں اپنا کاروبار سمیٹ سکیں۔
ایسے افراد کے جنہوں نے کاروبار کے اندر 2 کروڑ سے زیادہ کے جن کا کاروبار انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ان کو 5 ایئر کا مزید ٹائم ایکسٹینشن دی جائے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے پاکستان میں پراپرٹی خریدی ہوئی ہیں اور ان کا 1 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی ہے، ان کو آپ کم از کم 2 ایئر کا ٹائم دیں۔ فردر اس میں یہ پریئر یہ کیا ہے کہ جو ٹائم عام کامن ریفیوجیز ہیں ان کے کو آپ دسمبر 2017 تک آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں تاکہ یہ لوگ آسانی سے جا سکیں۔
پاکستان حکومت نے ملک میں قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کے قیام کی مدت میں رواں سال مزید 6 ماہ کی توسیع کر کے اس مدت کو 31 دسمبر 2016 تک بڑھا دیا تھا۔ گزشتہ ماہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کے عمائدین نے پاکستان میں اپنے کاروبار کو سمیٹنے کے حوالے سے مشکلات کے پیش نظر حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے پاکستان میں قیام کی مدت میں مناسب توسیع کی جائے۔ پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں زیادہ تر افغان مہاجرین پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں، اور ان کے بقول افغانستان میں ایسے حالات نہیں کہ یہ فوری طور پر اپنے ملک واپس جا سکیں۔
یہاں پہ اپنا یہ پیسفلی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کسی بھی آرگنائز کرائم میں ملوث نہیں ہیں، اپنی روزی خود کما رہے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور ٹرانسپورٹ سیکٹر میں، فارمنگ سیکٹر میں، یا یہ باقی جو کنسٹرکشن سیکٹر میں، یہ اپنا بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں، اب کسی کون سے کوئی تکلیف نہیں ہے۔
رواں ہفتے ہی پاکستان کی ایک سیاسی و مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ فضل الرحمان نے وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں کہا تھا کہ افغان مہاجرین کو زبردستی ان کے ملک واپس بھیجنا کسی طور پر مناسب اقدام نہیں ہے۔ انہوں نے حکام پر زور دیا کہ ان کی باعزت واپسی کو یقینی بنایا جائے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک طویل عرصے سے لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کی میزبانی کرتا چلا آ رہا ہے، اور ایک غریب ملک ہونے کے ناطے سے یہ اس کی معیشت کے لیے بھی دباؤ کا باعث رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں افغانستان واپس جانے والے مہاجرین کی تعداد میں قابل ذکر حد تک اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان میں اندراج شدہ افغان مہاجرین کی تعداد تقریباً 15 لاکھ ہے، اور اتنی ہی تعداد میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان مہاجرین کی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان نے شورش زدہ شمالی صوبے قندوز کے ایک ضلع صدر مقام کا قبضہ واپس لینے کا دعویٰ کیا ہے، جس پر ایک روز پہلے طالبان نے کئی سمتوں سے حملہ کر کے افغان فوجوں کو شہر سے باہر دھکیل دیا تھا۔ اس سال پہلے بھی اس علاقے پر طالبان مختصر مدت کے لیے قابض ہوئے تھے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ایک بار پھر محمد اشتیاق بیان کرتے ہیں۔
افغان عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سرکاری فورسز نے صوبہ قندوز کے اس اہم شمالی ضلع کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے جس پر طالبان نے ہفتے کو قبضہ کر لیا تھا۔ طالبان کے قبضے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد افغان فورسز نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے علاقے پر سرکاری قبضہ بحال کر دیا تھا۔ افغان وزارت دفاع و داخلہ کے عہدیداروں نے ہفتے کو دیر گئے کابل میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں صحافیوں کو بتایا کہ صوبہ قندوز کے خان آباد ضلع پر دوبارہ قبضہ حاصل کرنے کے لیے شدید لڑائی ہوئی، اور اس دوران طالبان کمانڈروں سمیت کم از کم 75 جنگجو مارے گئے۔ انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ اس کارروائی میں افغان سیکیورٹی فورسز کے 6 اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان فورسز نے جس طرح افغان طالبان سے خان آباد ضلع کا کنٹرول واپس لیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغان فورسز کی استعداد کار میں اضافہ ہوا ہے۔
جو ہے فوج کو مل جاتی ہے، اس سے پہلے ایک ان کے پاس بیک سٹاپ تھا کہ جی امریکن ہے وہ کام کریں گے، نیٹو ہے وہ کام کرے گی، ابھی ان کے ذمہ داری ان پہ آ گئی ہے۔ اور پھر جب اس قسم کے آپریشن میں فوج ہوتی ہے تو وہ سیکھتی بھی ہے، اور جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹل ہارڈنڈ ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ وہ سیکھ رہی ہے، سخت طریقے سے سیکھ رہی ہے، اس کی بڑی قیمت ہے اس سیکھنے کی، لیکن سیکھ رہی ہے۔ تو ان کی صلاحیت میں بہتری آ رہی ہے، اور کچھ ایک جو کہ تقریباً 10-12 ہزار نیٹو کی جو افواج ہیں وہ بھی افغانستان میں موجود ہیں، ان کی ہوائی قوت بھی موجود ہے، ڈرون بھی موجود ہیں، تو ان سے بھی ان کو ایک سہارا ملتا ہے۔
بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد خان کہتے ہیں کہ اگرچہ طالبان کو کچھ کامیابیاں ملیں، لیکن ان کے بقول طالبان انہیں زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکے۔
یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کو کامیابیاں نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ کچھ اسٹریٹجک کوئی کامیابی جو ہے نا، وہ اس سال وہ ابھی تک تو نہیں دکھائے ہیں۔ انہوں نے اکتوبر میں جب موسم سرد ہو جائے گا تو اس میں پھر اس طرح کی آپریشنز وغیرہ میں لارج اسکیل آپریشنز نہیں ہو سکتے ہیں، تو ابھی انہوں نے کوئی اتنی بڑی کامیابی حاصل نہیں کی ہے جس سے کوئی بڑا شہر ہو یا ایسی وہ ہو جو افغانستان کو ہلا سکے۔ تو اسٹریٹجک افیکٹس والی کوئی انہوں نے کوئی ایسے ہدف اس کو پر کامیابی حاصل نہیں کی ہے۔
افغان وزارت داخلہ کے عہدیداروں کے مطابق صوبہ قندوز کے دارالحکومت پر طالبان کے قبضے کے امکانات نہیں ہیں، اور شہر کے دفاع کے لیے مناسب تعداد میں سیکیورٹی فورسز وہاں تعینات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں اضافی دستوں کو بھی تیار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے تاکہ بوقت ضرورت انہیں قندوز میں تعینات کیا جا سکے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ترک صدر رجب طیب اردوان نے غازی ٹیپ میں شادی کی تقریب پر کیے گئے حملے کے لیے داعش کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اس حملے میں کم از کم 50 افراد کی موت ہوئی۔ شام کی سرحد کے قریب شہد کے کرد آبادی والے حصے میں بیشتر کرد اس تقریب میں شریک تھے۔ صدر اردوان نے بتایا کہ خود کش حملہ آور کی عمر 12 سے 14 سال کے درمیان تھی۔ صدر اردوان نے ترک میڈیا میں شائع ہونے والے ایک تحریری بیان میں کہا کہ داعش پی کے گئے کے کرد عسکریت پسند اور امریکہ میں مقیم عالم فتح اللہ گولن کے پیروکاروں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ گولن کو صدر اردوان گزشتہ ماہ ترکی میں ہونے والے والی ناکام بغاوت کے لیے مورد الزام ٹھہراتے ہیں. صدر اردوان نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے جو ہم پر حملہ کرتے ہیں ایک ہی پیغام ہے کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. اس حملے میں اطلاعات کے مطابق دولہا اور دلہن کے ساتھ بچے بھی ہلاک ہوئے. ترکی میں اس سال کیا جانے والا یہ بدترین حملہ ہے. مزید تفصیلات استنبول سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈورین جونز کی رپورٹ میں اسد نذیر سے سنیے.
غازی ٹیپ شہر شام کی سرحد کے قریب واقع ہے. بیسیوں ایمبولنسز ہفتے کی رات کو اس شہر میں زخمیوں اور ہلاک شدگان کی لاشیں اٹھاتی رہیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ خودکش بمبار نے شادی کی تقریب پر اس وقت حملہ کیا جب شرکا شادی کا جشن منا رہے تھے. اطلاعات کے مطابق مرنے والوں میں دلہا دلہن بچے اور قریبی عزیز و اقارب شامل تھے. ایک مقامی شہری ابراہیم اوزی میئر اس سانحے کے بارے میں بتاتے ہیں. مقامی شہری ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے دوست اور ہمسائے اس تقریب میں شریک تھے. حملہ انتہائی ظالمانہ اور مہلک تھا. ہم اس قتل عام کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم سب کو اس پر بہت دکھ ہے, خاص طور سے خواتین اور بچوں کو. حملے کے فوراً بعد نائب وزیر اعظم محمد شمشیک اس علاقے میں پہنچے. یہ اسی شہر کے منتخب نمائندے ہیں. ان کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم محمد شمشیک کہہ رہے ہیں کہ اس دہشت گردی کا مقصد لوگوں کو خوف زدہ کرنا ہے, مگر ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. امکان یہی ہے کہ یہ خودکش حملہ ہے. ترکی کے صدر طیب اردوان نے کہا ہے کہ داعش ہی اس حملے کا ذمہ دار نظر آتا ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ یہ گروپ کرد اقلیتوں کو اس لیے نشانہ بنا رہا ہے تاکہ ملک میں نسلی تفریق کو ہوا ملے. شہر کے اس کرد علاقے میں ہونے والی تقریب کے بیشتر شرکا کرد تھے. شام کی کرد فورسز نے حالیہ دنوں میں داعش جہادی گروپ کو کئی محاذوں پر شکست دی ہے اور انہیں علاقوں سے پسپا کیا ہے. داعش پر الزام ہے کہ وہ ماضی میں بھی کرد علاقوں پر اسی طرح حملے کرتا آ رہا ہے. اس میں دارالحکومت انقرہ میں اکتوبر کے مہینے میں ہونے والا بدترین حملہ بھی شامل ہے, جس میں 100 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے تھے. یہ لوگ کرد حامیوں کی ایک ریلی میں شرکت کے لیے جمع تھے. غازیان ٹپ شام کی سرحد سے صرف ایک گھنٹے کی ڈرائیونگ مسافت پر واقع ہے اور اسی سرحد سے جہادی شام میں داخل ہوتے ہیں. یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ شہر کے سیکیورٹی صدر دفتر پر بھی حملہ انہی جہادیوں نے کیا تھا. ابھی تک داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. تاہم تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ترکی میں اس طرح کے حملے یہی گروپ پہلے بھی کرواتا رہا ہے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عینی شاہدوں اور عہدیداروں کے مطابق صومالیہ کے وسطی شہر گلکویا میں مقامی حکومت کی ایک عمارت اور قریبی مارکیٹ میں دو خودکش کار بم دھماکوں میں کم سے کم 20 افراد مارے گئے. ایک عینی شاہد نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو شناخت نہ دینے کی شرط پر بتایا کہ دوسرا کار بم دھماکہ ایک عورت نے کیا. پنلینڈ عہدیداروں نے توثیق کیا ہے کہ دہشت گرد حملوں میں 20 سے زائد افراد مارے گئے ہیں, اور علاقائی گورنر حسن محمد خالف نے کہا کہ شہر پر وحشی اور ظالم دہشت گردوں نے حملہ کیا. صومالیہ کے ایک دہشت گرد گروپ الشباب کے عسکریت پسندوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے. امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اقلیتی ووٹروں میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن سے کہیں پیچھے ہیں, اور افریقی امریکی اور ہسپانوی ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مقدور بھر کوششیں کر رہے ہیں. ریاست ورجینیا میں ہفتے کے روز انہوں نے اپنے حمایتیوں سے خطاب میں, جن میں بڑی تعداد میں سفید فام امریکی تھے, کہا کہ وہ ایک ایسے علاقے میں افریقی امریکی کمیونٹی تک پہنچنے کی اہمیت جانتے ہیں جہاں ریپبلکن پارٹی کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور وہ کرے گی بھی. قومی سطح پر سیاسی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہلری کلنٹن کو سیاہ فام اور ہسپانوی ووٹروں میں ٹرمپ کے مقابلے میں کافی برتری حاصل ہے. ہلری کلنٹن آج کل انتخابی مہم کی بجائے فنڈز اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہیں. امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست لیوزیانا میں وسیع پیمانے پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں, جہاں شدید سیلاب سے متاثر افراد کے گھروں کو صاف کرنے, ان کی تعمیر نو کرنے اور سیلابی علاقوں میں پھنس جانے والے افراد کی تلاش کا کام ہو رہا ہے. سیلاب اس قدر شدید تھا کہ بعض قبرستانوں سے تابوت بھی باہر نکل آئے. اس سیلاب میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ قریب 60,000 مکانات کو نقصان پہنچا. 1,00,000 سے زائد افراد نے وفاقی حکومت سے امداد کی درخواست کی ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما 16 روز گرمائی تعطیلات ختم کر کے واپس واشنگٹن لوٹ رہے ہیں. وہ آئندہ ماہ کے آغاز میں چین اور لاؤس کا دورہ کریں گے اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے. صدر اوباما نے اپنی اہلیہ مشل اور بیٹی مالیا اور ساشا کے ساتھ مارتھاز وینیارڈ میں یہ تعطیلات گزاری. صدر اوباما منگل کے روز لیوزیانا کا دورہ کر رہے ہیں جہاں سیلاب کی وجہ سے 13 افراد کی موت ہوئی ہے. 45 سالہ وینگشیا من کو چین کی حکومت کو $50 ملین کے فوجی ساز و سامان کی خرید و فروخت میں سالس کا کردار ادا کرنے سے قبل اس سلسلے میں لاحق خطروں کا علم تھا. انہوں نے ڈیلر کے بھیس میں وفاقی ایجنٹ سے گفتگو میں تسلیم کیا کہ وہ جانتی ہیں کہ امریکہ سے 3 جیٹ انجن اور 1 ڈرون کی سمگلنگ غیر قانونی ہے. اب 45 سالہ من اس سازش میں اپنے کردار کی بنا پر 50 ماہ جیل میں گزاریں گی. فلوریڈا میں ایک جج نے انہیں یہ سزا سنائی. اور امریکہ کی جمناسٹ سیمون بائلز کو آج اولمپکس کی اختتامی تقریب کے موقع پر امریکی پرچم اٹھانے کے لیے امریکی کھلاڑیوں نے منتخب کیا. بائلز نے اس سال 4 طلائی اور 1 کانسی کا تمغہ حاصل کیا اور انہوں نے اسے اپنے لیے بے مثال اعزاز قرار دیا. برازیل نے مردوں کے فٹ بال مقابلے میں طلائی تمغے کے حصول کے لیے جرمنی کو شکست دی. برازیل کے فٹ بال کھلاڑیوں کے لیے اولمپک مقابلوں کی یہ پہلی کامیابی ہے. اور امریکی خواتین کی باسکٹ بال ٹیم نے ہفتے کے روز اسپین کو 72 کے مقابلے میں 101 کے اسکور پر شکست دے کر لگاتار 6 طلائی تمغہ جیتا. خبریں ختم ہوئیں.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu. تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
نیو یارک کے علاقے بروکلن میں برائٹن کے ساحلی علاقے میں آباد زیادہ تر روسی زبان بولنے والے شہری کہتے ہیں کہ وہ اس سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں اپنا ووٹ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں استعمال کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ وہ ریپبلکن امیدوار سے متاثر ہیں جن خصوصیات کو ان کے مخالفین قومی سیکیورٹی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں. شہری انہیں اخلاص اور دلیری سمجھتے ہیں. وائس آف امریکہ کی روسی زبان کی سروس کی وکٹوریا کپچنسکی اور مائیکل گٹکن نے ساحلی علاقے برائٹن کا دورہ کیا اور وہاں کے لوگوں سے ملنے کے بعد یہ رپورٹ تیار کی جس کی تفصیل یاسمین جمیل سناتی ہیں.
برائٹن کے ساحلی علاقے میں ہر کوئی ایری کیگن کو جانتا ہے. ٹیکسی ڈرائیورز، ریستورانوں کے مالک اور وہاں کے باقاعدگی سے ووٹ دینے والے افراد. بروکلن کی ضلعی اسمبلی کے 45ویں حلقے سے ڈیموکریٹک پارٹی کے علاقائی لیڈر ہیں. یہاں چونکہ برائٹن کا ساحلی علاقہ ریپبلکن پارٹی کا مضبوط گڑھ ہے، وہ ان کے لیے بآسانی ایک سیاسی اچھوت بن سکتے تھے، لیکن اس آبادی کے رہائشی ان کا احترام کرتے ہیں. اپریل میں ہونے والے پرائمری انتخابات کے دوران یہاں کے 80% ووٹروں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا ووٹ دیا تھا، اور اس سال نومبر میں ہونے والے عام انتخابات میں بھی ممکنہ طور پر یہی نتیجہ نکل سکتا ہے. ڈیموکریٹک پارٹی کے اس ضلع کے لیڈر ایری کیگن اس حوالے سے کہتے ہیں،
Donald Trump очень нравится русскоязычным.
Russian speaking voters like Donald Trump a lot because he is an outsider. He does not represent the establishment. He is not boring. He does not abide by the rules of
political correctness. روسی زبان بولنے والے ووٹرز ڈونلڈ ٹرمپ کو بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک مقامی نہیں بلکہ بیرونی شخص ہیں. وہ انتظامیہ کی نمائندگی نہیں کرتے. وہ اپنی باتوں سے کسی کو بیزار نہیں ہونے دیتے. وہ عمومی طور پر سیاسی درستگی یا کسی بھی قسم کی درستگی کے اصولوں کی پرواہ نہیں کرتے. ان کے دماغ میں جو کچھ آتا ہے وہ اسے کہہ ڈالتے ہیں. یہ الفاظ تھے مسٹر ایری کیگن کے. ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کا تعلق مختلف ثقافتوں اور معاشرتی پس منظروں سے ہے، اور وہ ٹرمپ کی حمایت کیوں کرتے ہیں اس کی وجوہات بھی مختلف ہیں. بروکلن میں آباد ایک شخص تیمور ٹرمپ کے لیے اپنی پسندیدگی کا یہ جواز پیش کرتے ہیں.
ٹرمپ ان کو хотя бы есть какие-то свои идеи. Они
He has his own ideas. Sometimes they don't conform to commonplace opinions, but he says what he thinks and you can feel that he is a strong man.
بروکلن کے رہائشی تیمور کہتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ کے خیالات اور نظریات ان کے اپنے ہیں. بعض اوقات وہ عام آرا سے مطابقت نہیں رکھتے، لیکن وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو کچھ وہ سوچتے ہیں، اور آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ ایک مضبوط شخص ہیں. اور جہاں تک ہلری کلنٹن کا تعلق ہے، وہ محض ڈیموکریٹک پارٹی کی سوچ اور نظریات کی ایک علمبردار ہیں. یہ الفاظ تھے مسٹر تیمور کے. برکلن میں رہنے والی ایک خاتون لیدیا بگلیموا نے ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار کے لیے اپنی حمایت کی وجہ ان لفظوں میں بیان کی. وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حقیقت کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک کاروباری شخصیت ہیں بدعنوان سیاستدانوں کی نسبت زیادہ کچھ بیان کرتی ہے. ایک شخص جو کاروباری شعبے میں کام کر رہا ہو اسے اس بارے میں بہتر علم ہوتا ہے کہ لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. یہ الفاظ تھے برکلن میں رہنے والی ایک خاتون لیڈیا بگلیموا کے. ڈیموکریٹک پارٹی کے مقامی عہدیدار کیگن کہتے ہیں کہ ٹرمپ صرف وہ بات کرتے ہیں جو انہیں موقع پر فائدہ دے سکے, تاہم وہ روسی نجات آبادی میں ان کے لیے حمایت دیکھ رہے ہیں. ان کے الفاظ,
In general, the Russian-speaking diaspora is very nostalgic about a strong hand. I'm not talking about Stalin.
عمومی طور پر روسی زبان بولنے والی آبادی کسی مضبوط شخص کی جانب میلان رکھتی ہے. میں سٹالن کی بات نہیں کر رہا, میں ایک مضبوط ہاتھ کی بات کر رہا ہوں. یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے مقامی عہدیدار کیگن کے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ برائٹن کا رہنے والا ہر ووٹر ٹرمپ کے حق میں ہی اپنا ووٹ استعمال کرے گا. سٹیس ریبینوویچ کا اس حوالے سے کہنا ہے,
I don't believe in voting as a system. Somebody said once that democracy is when idiots elect crooks. That's why I'm an anarchist. I admit that out of all the bad systems, America's is the best. But I am still
ایک نظام کے طور پر ووٹنگ پر میرا بھروسہ نہیں ہے. ایک موقع پر کسی نے کہا تھا کہ جمہوریت بے وقوف اور احمق افراد کے ہاتھوں چالاک لوگوں کے چناؤ کا نام ہے. یہی وجہ ہے کہ میں اس کا مخالف ہوں. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ تمام برے نظاموں میں سے امریکہ کا نظام سب سے بہتر ہے, لیکن اس کے باوجود میں ابھی تک اس کا قائل نہیں ہو سکا. یہ الفاظ تھے برائٹن کے ایک رہائشی ریبینوویچ کے. ایک ایسے وقت میں جبکہ نیو یارک کی ریاست روایتی طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتی ہے, برکلن کا یہ حصہ نومبر میں ہونے والے عام انتخابات میں ٹرمپ کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کر سکتا ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں گلروہ. جرمنی کے سائنسدانوں نے انسانی ناک میں پایا جانے والا ایک بیکٹیریا دریافت کیا ہے جو اینٹی بایوٹک کا کام دیتا ہے, اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اس کا بسیرا ہماری ناک میں ہوتا ہے. نئی تحقیق کے مطابق انسانی ناک کے نتنوں میں دریافت کیے جانے والا بیکٹیریا ایک اینٹی بایوٹک مرکب پیدا کرتا ہے جو کئی خطرناک پیتوجین سپر بگ سمیت سب سے سخت جان جرسوں میں ایم آر ایس کو مار سکتا ہے, جن پر تمام اینٹی بایوٹک ادویات بے اثر ہیں. ابتدائی مرحلے کے نتائج جریدہ نیچر کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہوئے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے کہ محققین انسانوں کی ناک میں پائے جانے والے ایک بیکٹیریا کا مطالعہ کر رہے ہیں, اور اس علم کو ادویات سے مزاحم انفیکشن سے لڑنے کے لیے ممکنہ نئی اینٹی بایوٹک دوا لیگنن بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. تحقیق کی بنیاد پر اینٹی بایوٹک سے مزاحمت ایک عالمی صحت کا مسئلہ ہے, اور اس کی معروف مثال ایم آر ایس اے جرثومہ ہے, کیونکہ یہ پینسلین ادویات پر رد عمل ظاہر نہیں کرتا. سپر بگ ایسے جراثیم کو کہا جاتا ہے جن کے خلاف معتدل اقسام کی اینٹی بایوٹک ادویات اثر نہیں کرتی, جبکہ ایم آر ایس اے اسپتالوں سے منتقل ہونے والے انفیکشنز میں سے ایک ہے. جبکہ نتائج سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان میں سے کچھ حریف جرثوموں کو مارنے کے لیے دافیہ جراثیم کا اینٹی بیکٹیریا قسم کا مادہ تیار کرتے ہیں, اور اسی پر نئے تحقیق کی بنیاد ہے. پیپٹائڈ اینٹی بایوٹکس کی ایک نئی قسم کی پہلی عام مثال ہے. نئی تحقیق میں محققین کو انسانی جسم میں اسٹیفلوکوکس اور رئیس کے ہاضمے کے لیے اینٹی بایوٹکس کمپاؤنڈ ملا ہے جو قدرتی طور پر ناک کے نتنوں, جلد اور سانس کی نالیوں میں پایا جاتا ہے. یہ جراثیم ایک تہائی آبادی کی ناک میں پایا جاتا ہے, اور 70% آبادی کے ناک میں یہ جرثومہ نہیں ہوتا. محققین کو انسانی ناک میں ایک دوسرا جراثیم اسٹیفلوکوکس لیگننس کی قسم میں ملی ہے جو رئیس جراثیم کے ہمراہ ناک میں رہتا ہے, اور اپنی بقا کی لڑائی میں مخالف جراثیم کو مارنے کے لیے دافع جراثیم خامروں کی پیداوار کرتا ہے. حیرت انگیز اینٹی بایوٹکس لیگڈرین ناک کے رہائشی جراثیم اسٹیپا لو کوکس لیگڈرین کی طرف سے تیار کی جاتی ہے. محققین نے اسپتالوں کے 187 مریضوں کے ناک کے پائے تجزیے کیے, جس سے انہیں پتا چلا ہے کہ جن کی ناک میں لیگڈرین بیکٹیریا تھا ان لوگوں میں سے صرف 5.9% میں ممکنہ وبائی بیکٹیریا کو پناہ دی تھی. گلرخ وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11:30, بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان میں حزب اختلاف کی ایک اہم جماعت نے کراچی کی طرز پر لاہور اور اسلام آباد میں بھی رینجرز آپریشن شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے, جبکہ صوبہ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے اس طرح کے بیانات کا زمینی حقائق سے دور کا بھی واسطہ نہیں. پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ میں دائر کی جانے والی ایک درخواست میں ملک میں موجود افغان پناہ گزینوں کے قیام میں ایک سال کا اضافہ کرتے ہوئے اس میں دسمبر 2017 تک توسیع کی استدعا کرتی ہے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہزاروں افغان پناہ گزینوں کو جنہیں ماضی میں اپنا کاروبار شروع کرنے اور مکان بنانے کی اجازت دے دی گئی تھی, انہیں اپنا کاروبار سمیٹنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوگا. افغانستان نے شورش زدہ شمالی صوبے قندوز کے ایک ضلعی صدر مقام کا قبضہ واپس لینے کا دعویٰ کیا ہے, جس پر ایک دن پہلے طالبان نے کئی سمتوں سے حملہ کر کے افغان فورسز کو شہر سے باہر دھکیل دیا تھا. اس سال پہلے بھی اس علاقے پر طالبان مختصر مدت کے لیے قابض ہو گئے تھے. ترکی نے بھارت سے کہا ہے کہ وہ اپنے ملک سے فتح اللہ گولن کے دہشت گرد گروپ کے خاتمے کے اقدامات کرے. ترک وزیر خارجہ نے یہ مطالبہ اپنے بھارتی ہم منصب سے ایک ملاقات کے دوران کیا. ترک حکومت پچھلے مہینے کی ناکام فوجی بغاوت کا الزام ایک ترک دینی لیڈر فتح اللہ گولن کے گروپ پر لگاتی ہے, جس کی ترکی سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں.
ترک وزیر خارجہ مولود چاوش اوغلو نے کہا ہے کہ فتح اللہ گولن کی تنظیم نے, جس پر ترکی میں رجب طیب اردگان کی حکومت کے خلاف ناکام بغاوت کا الزام ہے, بھارت میں در اندازی کی ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بقول ان کے فتح اللہ گولن کی تنظیم ایک خفیہ بین الاقوامی جرائم پیشہ نیٹورک ہے اور پوری دنیا میں موجود ہے. کہا کہ افسوسناک بات ہے کہ وہ مختلف تنظیموں اور اسکولوں کے توسط سے بھارت میں بھی داخل ہو گئی ہے. خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو انٹرویو دیتے ہوئے ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے اس معاملے کو اپنی بھارتی ہم منصب سشما سوراج کے سامنے رکھا ہے. ترک وزیر خارجہ نے, جو کہ اس وقت بھارت کے دورے پر ہیں, سشما سوراج سے ملاقات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جن جن ملکوں میں فتح اللہ گولن کی تنظیم موجود ہے, ہم ان تمام ملکوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے یہاں سے اس کو ہٹانے کے اقدامات کریں. انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی, خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو, بھارت اور ترکی کے لیے خطرہ ہے, لہذا ان خطروں کے تعلق سے اطلاعات کے تبادلے اور دہشت گردی مخالف باہمی تعاون کی بہت ضرورت اور اہمیت ہے. ترک وزیر خارجہ نے بھارت سے بھی اپیل کی کہ وہ فتح اللہ گولن کی تنظیم کے خلاف کارروائی کرے. وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوروپ کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ بھارت ترکی کی تشویش کے تعلق سے حساس ہے. یہاں کی سیکورٹی ایجنسیاں فتح اللہ گولن کی تنظیم اور اس سے وابستہ اداروں کی سرگرمیوں کا جائزہ لینے اور ان کو بند کرنے کے انقرہ کے مطالبے پر غور کر رہی ہیں. خارجہ امور کے ماہر اور جامعہ ہمدرد یونیورسٹی نئی دہلی میں شعبہ اسلامک اسٹڈیز کے سربراہ ڈاکٹر اشتیاق دانش نے وائس آف امریکہ سے بات چیت میں کہا کہ یہ کہنا کہ فتح اللہ گولن کی تنظیم نے بھارت میں در اندازی کی ہے بڑی بات ہوگی, البتہ یہاں اس کے اسکول اور ادارے ضرور چل رہے ہیں.
تو فتح اللہ گولن کے بعض اسکول یہاں پہ چل رہے ہیں, بعض دوسرے ادارے چل رہے ہیں, جرنلسٹوں اور جو اسکالرس کو بھی وہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے وہ ایک $50,000 کا کوئی انعام بھی جو ہے اعلان کرتے ہیں کہ فلاں موضوع پہ کوئی اگر لکھے گا تو اس کو جو ہے یہ دیا جائے گا. پیسہ ان کے پاس بہت ہے. اور یہ ترکی حکومت کے انقلاب کے بعد سے جو فوجی ناکام فوجی بغاوت جو ہوئی ہے اس کے بعد سے مسلسل یہ ان کی پالیسی ہے کہ فتح اللہ گولن پہ جو کریک ڈاؤن ہوا نہ صرف ترکی میں ہو بلکہ ان کی جڑیں جو انٹرنیشنلی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی ہیں وہاں بھی ہو.
ترکی کے مطالبے پر بھارت کے موقف کے بارے میں اشتیاق دانش کا کہنا ہے کہ اس نے بھی وہی موقف اختیار کیا ہے جو پاکستان نے اختیار کیا, کہ پہلے ہم جائزہ لیں گے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے.
ہندوستان نے بھی وہی پالیسی اختیار کی ہے کہ اگر واقعی یہ لوگ جو ہے کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں جو کسی دوست ملک کے مفادات کے خلاف ہے یا اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے متلادف ہیں تو اس کے خلاف یہ لوگ قدم اٹھائیں گے. تو ہندوستان کا جو ریئیکشن یا رد عمل ہے وہ بالکل توقع کے مطابق ہے کہ ہم ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں گے, ان پر نظر رکھیں گے اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ترک مخالف سرگرمیوں میں یہ لوگ ملوث ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ایکشن حکومت لے گی.
انہوں نے مزید کہا کہ حکومت ان سے یہی کہہ سکتی ہے کہ آپ لوگ اپنی سرگرمیاں نچلی سطح پر اس طرح چلائیں کہ وہ نظر نہ آئیں. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
ترک صدر رجب طیب اردوان نے غازی انٹاپ میں شادی کی تقریب پر کیے گئے حملے کے لیے داعش کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. اس حملے میں کم از کم 50 افراد کی موت ہوئی. شام کی سرحد کے قریب شہر کی کرد آبادی والے حصے میں بیشتر کردوں کی اس تقریب میں شامل تھے. اور صدر اردوان کا کہنا ہے کہ خود کش حملہ آور کی عمر 12 سے 14 سال کے درمیان تھی. صدر اردوان نے ترک میڈیا میں شائع ہونے والے ایک تحریری بیان میں کہا کہ داعش پی کے 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 کرد عسکریت پسندوں اور امریکہ میں مقیم عالم فتح اللہ گولن کے پیروکاروں کے درمیان کوئی فرق نہیں. گولن کو صدر اردوان گزشتہ ماہ ترکی میں ہونے والی ناکام بغاوت کے لیے مورد الزام ٹھہراتے ہیں. صدر اردوان نے کہا کہ ان لوگوں کے لیے جو ہم پر حملہ کرتے ہیں ایک ہی پیغام ہے کہ آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اس حملے میں اطلاعات کے مطابق دولہا اور دلہن کے ساتھ بچے بھی ہلاک ہوئے. ترکی میں اس سال یہ بدترین حملہ ہے. عینی شاہدوں اور عہدیداروں کے مطابق صومالیہ کے وسطی شہر گالکائیو میں مقامی حکومت کی ایک عمارت اور قریبی مارکیٹ میں دو خودکش کار بم دھماکوں میں کم سے کم 20 افراد مارے گئے. ایک عینی شاہد نے وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو شناخت نہ دینے کی شرط پر بتایا کہ دوسرا کار بم دھماکہ ایک خاتون نے کیا. پونلینڈ عہدیداروں نے توثیق کی کہ دہشت گرد حملوں میں 20 سے زیادہ افراد مارے گئے. اور علاقائی گورنر حسن محمد خالف نے کہا کہ شہر پر وحشی اور ظالم دہشت گردوں نے حملہ کیا. صومالیہ کے ایک دہشت گرد گروپ الشباب کے عسکریت پسند نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اقلیتی ووٹروں میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن سے کہیں پیچھے ہیں. اور افریقی، امریکی اور ہسپانوی ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مقدور بھر کوششیں کر رہے ہیں. ریاست ورجینیا میں ہفتے کے روز انہوں نے اپنے حمایتیوں سے خطاب میں، جن میں بڑی تعداد میں سفید فام امریکی تھے، کہا کہ وہ ایک ایسے علاقے میں افریقی امریکی کمیونٹی تک پہنچنے کی اہمیت جانتے ہیں جہاں ریپبلکن پارٹی کو بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور وہ کرے گی بھی. اس سے پہلے ٹرمپ نے نیو یارک میں اپنی صدارتی مہم کے ہسپانوی مشیر کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ امریکہ میں بسنے والے 11 ملین غیر قانونی تارکین وطن سے انسانی بنیادوں پر سلوک کرنے کے خواہاں ہیں. قومی سطح پر سیاسی جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہلری کلنٹن کو سیاہ فام اور ہسپانوی ووٹروں میں ٹرمپ کے مقابلے میں کافی برتری حاصل ہے. ہلری کلنٹن آج کل انتخابی مہم کے بجائے فنڈز اکٹھا کرنے کی کوشش میں ہے. مارتھاز بنیارڈ کے بعد وہ لاس اینجلس اور پھر لانگ آئیلینڈ نیو یارک کے متمول طبقے سے مل کر فنڈز اکٹھا کرنے کی مہم کو تقویت دے رہی ہیں. اور امریکہ میں ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا میں اس وقت ایک طوفان برپا کر دیا جب انہوں نے خود کو ایک ایسے مسلمان فوجی کے خاندان سے متصادم پایا جس نے اپنے ملک کے لیے لڑتے ہوئے جان دی. لیکن ابھی تک یہ حقیقت عام لوگوں کی نظر سے دور ہے کہ ہزاروں مسلمان سیلرز اور ایئرمین خاموشی سے اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں. پینٹاگون سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ کارلا بیب نے ان میں سے ایک سے جو گفتگو کی، پیش کرتی ہیں مدثرہ منظر.
امریکی محکمہ دفاع میں اس مقام پر جہاں انتہا پسندوں نے تقریباً 15 سال پہلے حملہ کیا تھا، ایک عبادت گاہ یادگار کے طور پر تعمیر کی گئی ہے. اس میں اذان کی آواز بھی گونجتی ہے. داؤد اکبر آرمی کے 5 مسلمان اماموں میں سے ایک ہیں. یہاں محکمہ دفاع میں تعیناتی کے بعد سے وہ روزانہ ظہر کی نماز کی امامت کرتے ہیں. نمازیوں میں سے ایک حبیبہ حیدر کہتی ہیں،
It's about the community that he has built here. It's like providing us with the venue where we can come to say our daily prayers, which is a
اصل بات اس کمیونٹی کی ہے جو انہوں نے تشکیل دی ہے. یعنی ہمیں ایک ایسی جگہ فراہم کی ہے جہاں آ کر ہم روزانہ نماز ادا کر سکتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے. داؤد اکبر ہمارے ذہنوں میں کسی لیفٹیننٹ کرنل کا جو خاکہ ہے اس سے خاصے مختلف ہیں. وہ مغربی افریقہ کے ملک گھانا سے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں،
My dad was trying to get me commissioned in the Ghanaian army. As a chaplain. Then I won this,
میرے والد مجھے گھانا کی فوج میں امام کی حیثیت سے کمیشن دلانا چاہتے تھے، لیکن پھر میرا نام امریکہ کی ویزا لاٹری میں نکل آیا. اور جب آپ افریقہ میں پلے بڑے ہوں تو امریکہ آپ کے لیے خوشحالی کی سرزمین ہوتا ہے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. امریکہ آ کر انہوں نے پہلے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، لیکن چند ماہ ان شریر طالب علموں کو پڑھانے کے بعد انہیں لگا کہ انہیں زیادہ نظم و ضبط والی جگہ کی ضرورت ہے.
So the military was very easy for me to just be part of it. And that felt
چنانچہ ملٹری کا حصہ بن جانا مجھے بہت آسان لگا. یہاں مجھے بالکل اپنے وطن جیسا محسوس ہوتا ہے. فوج میں ملازمت کے دوران وہ افغانستان اور عراق کے جنگی محاذوں پر بھی گئے. وہ کہتی ہیں کہ اکثر و بیشتر اپنی یونٹ کے واحد مسلمان رکن کی حیثیت سے میں ثقافتوں میں موجود فرق مٹانے کے لیے ایک رابطے کا کام کرتا رہا ہوں. ان کے الفاظ,
And they seem in this uniform. They've never fathomed that there is a Muslim in America, especially in the US Army.
Then they see one. یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ امریکہ میں کوئی مسلمان ہوتا ہے, خاص طور سے امریکی فوج میں. وہ مجھے یونیفارم میں دیکھتے ہیں اور ششدر رہ جاتے ہیں, لیکن پھر وہ خوش بھی ہوتے ہیں. خود اپنے گھر میں داؤد اکبر اپنے بچوں کو اسلامی اقدار اور کردار کی اہمیت سمجھاتے ہیں. ان کا بیٹا کہتا ہے,
We can get the good grades, but without the character, it means nothing.
وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اچھے نمبر تو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن اچھے کردار کے بغیر یہ بے معنی ہے. امریکہ میں اس تجویز کے بارے میں موجود سیاسی اختلاف کے درمیان جو اس ملک میں مسلمانوں کی آمد پر پابندی لگانے کے بارے میں ہے, اکبر اپنے خاندان کو انسانوں کے ساتھ مہربانی کا درس دیتے ہیں. فوج کے امام کی حیثیت سے انہوں نے تقریباً 2 عشرے امریکہ کے لیے خدمات انجام دی ہیں, لیکن وہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی قدورت نہیں رکھتے جو ان کے عقیدے کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
Definitely some of these things are based on ignorance, and I always see this as an opportunity to teach people. So I want to move on.
وہ کہتے ہیں یقیناً ان میں سے کچھ چیزیں لا علمی کی وجہ سے ہیں, اور میں اس چیز کو ہمیشہ لوگوں کو تعلیم دینے کے ایک موقع سے تعبیر کرتا ہوں. میں آگے جانا چاہتا ہوں, میں اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری کہانی مجھے بیان کرے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کی جنوب مشرقی ریاست لیوزیانا میں وسیع پیمانے پر امدادی کارروائی جاری ہے, جہاں شدید سیلاب سے متاثرہ افراد کے گھروں کو صاف کرنے, ان کی تعمیر نو کرنے اور سیلابی علاقوں میں پھنس جانے والے افراد کی تلاش کا کام ہو رہا ہے. سیلاب اس قدر شدید تھا کہ بعض قبرستانوں سے تابوت بھی باہر نکل آئے. اس سیلاب میں کم سے کم 13 افراد ہلاک ہوئے, جبکہ قریب 60,000 مکانات کو نقصان پہنچا. 1,00,000 سے زائد افراد نے وفاقی حکومت سے امداد کی درخواستیں دی ہیں. امریکہ کے صدر براک اوباما 16 روز گرمائی تعطیلات ختم کر کے واپس واشنگٹن لوٹ رہے ہیں. وہ آئندہ ماہ کے آغاز میں چین اور لاؤس کا دورہ کریں گے اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی انتخابی مہم میں حصہ لیں گے. صدر اوباما نے اپنی اہلیہ مشیل اوباما اور بیٹیوں مالیا اور ساشا کے ساتھ مارتھاز ونیجارڈ میں یہ تعطیلات گزاریں. صدر اوباما منگل کے روز لیوزیانا کا دورہ کر رہے ہیں, جہاں سیلاب کی وجہ سے 13 افراد مارے گئے. 45 سالہ وینکشیا مان کو چین کی حکومت کو $50 million کے فوجی ساز و سامان کی فروخت میں سالس کا کردار ادا کرنے سے قبل اس سلسلے میں لاحق خطروں کا علم تھا. انہوں نے ڈیلر کے بھیس میں وفاقی ایجنٹ سے گفتگو میں تسلیم کیا کہ وہ جانتی ہیں کہ امریکہ سے 3 جیٹ انجن اور 1 ڈرون کی سمگلنگ غیر قانونی ہے. اب 45 سالہ مان اس سازش میں اپنے کردار کی بنا پر 50 ماہ جیل میں گزاریں گی. فلوریڈا میں ایک جج نے انہیں یہ سزا سنائی ہے. اور جنوبی کیلیفورنیا میں آگ بجھانے والے عملے کو جنگل کی آگ پر قابو پانے میں کامیابی ہوئی ہے. اس آگ کی وجہ سے 300 سے زیادہ مکانات اور عمارتیں تباہ ہو گئیں. لاس اینجلس کے شمال مشرق میں تقریباً 120 کلومیٹر کی مسافت پر یہ آگ شروع ہوئی. اب اس کے 70% حصے پر قابو پایا جا چکا ہے. یہ اطلاع امریکہ کی فارسٹ سروس نے دی. عہدیداروں کے مطابق بلو کٹ میں بھڑکی آگ کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. اور امریکہ کی جمناسٹ سیمون بائلز کو آج اولمپکس کی اختتامی تقریب کے موقع پر امریکی پرچم اٹھانے کے لیے امریکی کھلاڑیوں نے منتخب کر لیا ہے. بائلز نے اس سال 4 طلائی اور 1 کانسی کا تمغہ حاصل کیا اور انہوں نے اسے اپنے لیے بے مثال اعزاز قرار دیا. برازیل نے مردوں کے فٹ بال مقابلے میں طلائی تمغے کے حصول کے لیے جرمنی کو شکست دے دی. برازیل کے فٹ بال کھلاڑیوں کے لیے اولمپک مقابلوں کی یہ پہلی کامیابی ہے. اولمپکس کھیلوں کے آخری دن کے مقابلوں میں طلائی تمغوں کے 12 ایونٹس. ادھر امریکی خواتین کی باسکٹ بال ٹیم نے ہفتے کے روز اسپین کو 72 کے مقابلے میں 101 کے سکور پر شکست دے کر لگاتار 6ٹا طلائی تمغہ جیتا. اولمپکس میں امریکی کھلاڑیوں نے اب تک سوائے 1 کے 49 کھیلوں میں کامیابی حاصل کی ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکی حکومت جب کسی دہشت گرد گروہ یا ایسے افراد کو شناخت کر لیتی ہے جو دہشت گردوں کے لیے چندہ جمع کرنے یا انہیں مالی وسائل مہیا کرنے میں ملوث ہوں, تو ان کے خلاف ایسی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جن کے بعد وہ بینکنگ کے بین الاقوامی نظام سے استفادہ کرنے کے قابل نہیں رہ پاتے. ان پابندیوں کے باعث ایسے افراد یا گروہ کسی کو پیسہ بھیجنے یا وصول کرنے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ ان پابندیوں کے نتیجے میں ان افراد یا گروہوں کا بینکوں میں محفوظ ایسا تمام پیسہ منجمد کر لیا جاتا ہے جس تک امریکہ کی رسائی ہو، اور یہ یقینی بنا دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی بھی فرد یا ادارہ کسی قسم کا مالی لین دین نہ کرے۔ این یہی معاملہ اس شخص یا تنظیم کے ساتھ ہوتا ہے جسے امریکی حکومت ایگزیکٹو آرڈر 13224 کے تحت دہشت گرد یا ممکنہ دہشت گرد قرار دیتی ہے۔ اگست کے اوائل میں امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جماعت الاحرار نامی تنظیم اور شدت پسند تنظیم داعش کی یورپی شاخ کے ایک رکن محمد عبرینی کو بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ جماعت الاحرار تحریک پاکستان طالبان سے ٹوٹ کر الگ ہونے والا ایک دھڑا ہے جس کے مراکز پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کو بھی امریکی محکمہ خارجہ سن 2010 میں غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے چکا ہے۔ جماعت الاحرار عام شہریوں، مذہبی اقلیتوں اور فوجی اور قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں کے اہلکاروں پر ہونے والے کئی حملوں میں ملوث ہے۔ اس تنظیم نے رواں سال مارچ میں پاکستان کے شہر لاہور کے ایک تفریحی مرکز گلشن اقبال پارک میں خود کش حملہ کیا تھا، جس میں 70 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ مسیحیوں کے مذہبی تہوار ایسٹر پر کیا جانے والا یہ حملہ دسمبر سن 2014 کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کی سب سے بڑی کارروائی تھی، جس میں مرنے والے بیشتر افراد میں خواتین اور بچے شامل تھے۔ بسا اوقات امریکی محکمہ خارجہ ایسے افراد کو بھی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کا اعلان کرتا ہے جنہیں پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہو۔ محمد عبرینی کا بھی یہی معاملہ ہے، جسے رواں سال اپریل میں بیلجیم کے سیکیورٹی اداروں نے حراست میں لیا تھا۔ عبرینی نومبر سن 2015 میں پیرس اور مارچ سن 2016 میں برسلز میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا مرکزی شریک ملزم ہے، جن میں بے ترتیب 130 اور 32 افراد مارے گئے تھے۔ دہشت گردی میں ملوث کسی شخص یا تنظیم کی بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست میں شمولیت کے ذریعے ان کے بارے میں نہ صرف آگہی پھیلانے اور انہیں تنہا کرنے میں مدد ملتی ہے، بلکہ ان کے مالی وسائل تک دوسرے شدت پسندوں کی رسائی بھی روکی جا سکتی ہے۔ جماعت الاحرار اور محمد عبرینی کو دہشت گرد قرار دینا امریکی حکومت کا ایک اہم اقدام ہے، جس کے نتیجے میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کے اپنے بہیمانہ ایجنڈے پر عمل درآمد اور مزید حملے کرنے کی صلاحیت کو غیر مؤثر کرنے میں مدد ملے گی۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اور آئیے اب آپ کو لائف ان امریکہ سے ایک پروگرام سنواتے ہیں۔ اس کی ایک جھلک اس پروگرام سے ہم نے لی ہے جو گزشتہ جمعے کو نشر کیا گیا۔ اس میں انٹرویو سے اقتباسات پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام ہر دم رواں ہے زندگی میں ہماری آج کی مہمان ہیں امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ورجینیا کی ڈائریکٹر ایڈمیشنز فاخرہ تبسم عباسی۔ فاخرہ تبسم عباسی، جنہوں نے امریکہ میں خود ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے طور پر اپنی تعلیمی زندگی کا آغاز کیا تھا، اسی شعبے کو اپنے کیریئر کے طور پر اپنانے کے بعد ہزاروں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ رہنمائی کر کے ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے میں ایک کردار ادا کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں۔
امریکہ کا ایجوکیشن سسٹم سب سے پہلے جو میں ایکسپلین آپ کو یہ کرنا چاہوں گی کہ بہت ہائیلی ڈیسینٹرلائزڈ ہے. یہاں پہ ہر اسٹیٹ کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشنل پالیسیز کو اسکول اور یونیورسٹیز کے اوپر امپلیمنٹ کریں ایز لانگ ایز جو پالیسیز ہیں وہ وائلیٹ نہ کرتی ہوں یو ایس کانسٹیٹیوشن اور فیڈرل لا سے. سو بیسیکلی یہاں پہ جو یو ایس ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے باقی ایجوکیشن سسٹم سے, کیونکہ اگر آپ اور کنٹریز کا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں تو وہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے ایجوکیشن سسٹم کو, جبکہ امریکہ کے اندر اسٹیٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے. اور یہی بیسک فرق آپ کو پاکستان اور یو ایس کی ایجوکیشن سسٹم میں نظر آتا ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ہائی اسکول فنش کرنے کے بعد ان کے پاس دو آپشنس موجود ہوتی ہیں کہ یا تو وہ کالج کمیونٹی کالج سے اپنی ٹو ایئرس کی ڈگری لیں یا تو پھر وہ ڈائریکٹ بیچلرز کی ڈگری جو ہے وہ یونیورسٹی سے حاصل کریں. تو بہت سے امریکہ کے اندر پرائیویٹ اسکول ہیں اور بہت سے امریکہ کے اندر اسٹیٹ اسکول ہیں. آلموسٹ ٹوٹل نمبر آف یونیورسٹیز ان امریکہ از 4,000, جس میں سے 50% جو ہے وہ ریشو پرائیویٹ اسکولس کی ہے. ہمارا کالج جو امریکن کالج آف کامرس اینڈ ٹیکنالوجی ہے یہ بھی ایک پرائیویٹ اسکول ہے. سو بیسیکلی کسی بھی پرائیویٹ اسکول کو آپریٹ کرنے کے لیے اس کو وہاں کی اسٹیٹ گورنمنٹ سے سرٹیفیکیشن جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتی ہے. تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 2 years کی کمیونٹی کالج سے ڈگری لیتے ہیں اور پھر وہ 4 years کی ایجوکیشن بیچلرس ڈگری اور پھر اس کے بعد وہ ماسٹرس اور پھر پی ایچ ڈی یا ڈاکٹریٹ جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں.
ان کی فنڈنگ کون کرتا ہے؟
فنڈنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ فنڈنگ یہاں پہ دی جاتی ہے کالجز کو, اور گورنمنٹ فنڈنگ دینے کے لیے کالجز کو جو گورنمنٹ کے ہیں وہ کچھ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں, جس میں سے مین کرائیٹیریا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اسکول کو ایکریڈیٹڈ ہونا چاہیے. یہاں پہ دو مین بگ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ایکریڈیشن باڈیز کو لک آفٹر کرتی ہیں, جن کی بیس پہ اسکول کو ایکریڈیشن دی جاتی ہے اور اس ایکریڈیشن کی بیس پہ اسکول کو فیڈرل فنڈنگ جو ہے وہ دی جاتی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیتا ہے.
یعنی ایکریڈیشن سے مراد یہ ہے کہ ان کو مستند کرنا کہ آیا وہ اس قابل ہیں, ان معیار پہ پورے اترتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کا معیار ہے کسی بھی ادارے کو, تعلیمی ادارے کو چلانے کا.
جی بالکل ان کا ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں, جو بھی آپ کی ایکریڈیشن باڈیز ہوتی ہیں جہاں سے آپ لینا چاہتے ہیں ایکریڈیٹیشن, ان کے ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہوتے ہیں اور اسکولس کو ان کرائیٹیریاز پہ پورا اترنا ہوتا ہے. اب جو ایکریڈیشن ہے وہ بھی یہاں پہ ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں ان کے, جس میں نیشنل ایکریڈیشن ہے, جس میں ریجنل ایکریڈیشن ہے اور جس میں پروفیشنل ایکریڈیشن ہے. سو ان تینوں ایکریڈیشن کے ڈفرینٹ کرائیٹیریاز ہیں اور اسٹوڈنٹس کو اسکولس کو ان کرائیٹیریاز پہ پورا کرنا پڑتا ہے تبھی ان کو ایکریڈیٹیشن ملتی ہے, اور پھر ایکریڈیٹیشن کی بیس پہ گورنمنٹ ان کو فنڈنگ دیتی ہے.
تو عام طور پر کیا معیار ہوتے ہیں, جو جنرل معیار کیا ہوتے ہیں ایکریڈیٹیشن کے؟
بیسیکلی اس کے اندر آپ کا جو کورس سلیبس ہے وہ آپ کا کتنا جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, آپ جو کورسز ڈفرینٹ ڈگریز سے ریلیٹڈ جو آپ دے رہے ہیں وہ کس لیول پہ ہیں, پھر ان کے اندر کریڈٹ آورز جو ہیں ہر کورس, پاکستان کے اندر آپ کورسز جو ہیں وہ پاس کرتے ہیں یہاں پہ ہر کورس کے اندر کریڈٹ آورز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ اور بہت سے ان کے کرائیٹیریاز ہوتے ہیں کہ آپ کی جو فیکلٹی ہے وہ کس حد تک کوالیفائڈ ہے, آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کس حد تک کوالیفائڈ ہے, اور مین اس میں جو ہے وہ آپ کا ایڈمیشن کرائیٹیریا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کرائیٹیریا جو ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے. اب ایڈمیشن کرائیٹیریا کے اندر جو مین چیز ہے وہ ڈیفینیٹلی جی پی اے ریکوائرمنٹ ہے, اس کے علاوہ جی میٹ اور جی آر ای کی ریکوائرمنٹس ہیں, اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر جو ایکریڈیشن باڈی ہوتی ہے وہ اسکول میں آ کے وزٹ کرتی ہے, ان کے سالانہ وزٹس ہوتے ہیں ایئرلی وزٹس, اور ان ایئرلی وزٹس پہ وہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کی پرفارمنس کس طرح سے ہے, اور ان پرفارمنس کی بیس پہ سیلف انالیسس کی بیس پہ پھر ان کو ایکریڈیشن دی جاتی ہے.
اچھا, ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے.
کامیاب پاکستانی امریکیوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کا کوئی پیغام لا سکتے ہیں. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi. اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/yasminjameelvoaurdu. پروگرام کے دوران ہمارے مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے مفت کال کا ہمارا نمبر ہے 0800-777-789. سننا نہ بھولیے ہر جمعے کو پاکستان میں رات 10 سے 11 اور بھارت میں رات 10:30 سے 11:30 بجے تک. پیشکش یاسمین جمیل.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. ماحولیات کی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ جیسے خطرات پر عالمی سطح پر پریشانی بڑھتی جا رہی ہے، مگر پھر بھی زندگی کے آرام اور سکون اور رہنے سہنے کے طریقے تبدیل کرنے پر کوئی تیار نہیں، نہ ہی توانائی کے استعمال میں کمی کی ضرورت پر کوئی زیادہ غور کرتا ہے. کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھنے پر تشویش تو ہے، مگر اس سے نمٹنے کا ایک طریقہ توانائی کے استعمال میں کمی بھی ہے، اور توانائی کا استعمال کافی حد تک عام گھروں میں ہوتا ہے جہاں بجلی بے دریغ استعمال کی جاتی ہے. چنانچہ ماہرین کہتے ہیں کہ کم از کم امریکہ میں اور باقی دنیا میں بھی گھر اس خیال سے تعمیر نہیں کیے جاتے کہ ان سے توانائی کی بچت ہوگی، کیونکہ زیادہ تر توانائی گھروں کو گرم اور ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور چمنیوں، کھڑکیوں کی درزوں اور دروازوں کے سیل بند نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی ٹھنڈی اور گرم ہوا ضائع ہوتی ہے. چنانچہ امریکہ میں ماہرین اب ایسے گھروں کی تعمیر پر زور دے رہے ہیں جنہیں پیسیو ہاؤس کہا جا رہا ہے اور جن میں توانائی ضائع بالکل نہیں ہوتی. برینڈن اونیل مکانوں کی تعمیر کا کاروبار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں،
Imagine a thermos. You have insulation everywhere and it's basically completely sealed. And so the idea is to build a house.
آپ ایک تھرموس کا تصور کیجیے. یہ بنیادی طور پر پوری طرح سیل بند ہوتی ہے. چنانچہ اب اسی نظریے کے مطابق گھر تعمیر کیے جائیں گے جس کی کھڑکیاں بالکل سیل بند ہوں گی. عمارت کو باہر سے بھی سیل بند رکھا جائے گا اور اسے جہاں تک ممکن ہو سکا ہوا بند یا ایئر ٹائٹ بنایا جائے گا. اونیل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا کہنا ہے کہ 147 مربع میٹر پر بنے یہ گھر واشنگٹن کے باہر مظاہرے کے لیے لائے گئے تو 2 ڈبوں میں رکھے گئے تھے. برینڈن اونیل کہتے ہیں،
But honestly, if everything is set in place, you could put a house together like this in about 3 months.
اگر سب سامان پہلے سے تیار ہو تو یہ گھر 3 سے 4 ماہ میں تعمیر ہو جاتے ہیں. ان مکانوں کی تعمیر پر $325,000 صرف ہوتے ہیں. غالباً یہ لاگت ایک عام گھر تعمیر کرنے سے 17% زیادہ ہے. اگرچہ ایک کم خرچ گھر امریکہ میں کافی عرصے سے بنائے جا رہے ہیں، مگر یہ نظریہ لوگوں میں زیادہ مقبول نہیں ہوا. ان گھروں کے ماہر تعمیر ڈیوڈ پی باڈی کہتے ہیں،
There was no driving force to push it. I think climate change is now becoming a larger issue.
اس نظریے کے فروغ کے لیے کوئی مضبوط قوت نہیں تھی. میرا خیال ہے ماحولیاتی تبدیلی ایک بڑا مسئلہ بنتی جا رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب لوگ توانائی کے بارے میں زیادہ محتاط ہوتے جا رہے ہیں. ڈیوڈ پی باڈی کہتے ہیں کہ ان مکانوں کی تعمیر پر آنے والی لاگت کم کی جا سکتی ہے، اور پھر یہ گھر کم آمدنی والے لوگ بھی خرید سکیں گے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھی گولڈ روک اور انجینئر میشیل ڈوبنس کے. بہچت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات آپ کے لیے پیش کی جاتی ہیں, پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک, اور بھارت میں 7:30 سے صبح 7:30 بجے تک آپ ہمارے یہ پروگرام سنتے ہیں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے, اور ہمیں بہتر سے بہتر انداز میں اپنی تجویزیں بھیجتے رہیے تاکہ ہم بھی پروگراموں کو آپ کے لیے بہتر انداز میں پیش کر سکیں. آپ بیجت کو اجازت دیجیے, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی انہیں پروگراموں میں. اللہ حافظ.